السلام عليكم احمده واصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سوره قصص کے بعد قران حکیم میں چار وہ سورتیں ہیں جن کا آغاز حروف مقطعات الف لام میم سے ہوتا ہے یعنی سورہ عنکبوت سورہ روم سورہ لقمان اور سورہ سجدہ ان چاروں سورتوں کا زمانہ نزول تقریباً ایک ہی ہے یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قیام مکہ کے وسطی دور کا نصف اول گویا کہ آغاز وحی کے بعد چوتھے یا پانچویں سال یہ چاروں سورتیں نازل ہوئی ہیں جہاں تک حروف مقطعات الف لام میم کا تعلق ہے یہ عرض کیا جا چکا ہے کہ اگرچہ ان کے حتمی اور قطعی معنی تو کسی کو معلوم نہیں سوائے اللہ اس کے رسول کے صلی اللہ علیہ وسلم تاہم حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کا ایک قول ہے کہ یہ مخفف ہے ایک مکمل جملے کا انا اللہ اعلم میں اللہ سب سے بڑھ کر جاننے والا ہوں واللہ اعلم سورہ عنکبوت جو 69 آیات اور 7 رکوعوں پر مشتمل ہے ابتدا سے آخر تک ایک ہی مسلسل اور مضبوط مضمون ہے کہ جو اس میں جاری ہے اور وہ مضمون ہے شدائد و مصائب اور ابتلاء و آزمائش میں اہل ایمان کا کردار. یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ مقدمہ میں اپنی دعوت کا آغاز فرمایا تو وہاں جو ابتدائی رد عمل سامنے آیا وہ تمسخر اور استہزاء کا تھا. گویا کہ یوں کہیے کہ مخالفین نے کوشش کی کہ حضور کی دعوت کو چٹکیوں میں اڑا دیں, لیکن کچھ عرصے کے بعد جب انہوں نے یہ محسوس کیا کہ یہ دعوت تو جنگل کی آگ کی طرح پھیل رہی ہے اور ہمارا نوجوان طبقہ بھی اس سے متاثر ہو رہا ہے اور بالخصوص غلاموں میں سے کثیر تعداد میں لوگ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے, تو پھر دوسرے رد عمل کا ظہور ہوا اور وہ تھا پرسیکیوشن کا, یعنی شدید تعذیب اور تشدد. یہ معاملہ سن 5 نبوی میں اپنے پورے عروج کو پہنچ گیا. اس زمانے کا ایک واقعہ حضرت خباب بن العرب رضی اللہ تعالی عنہ نقل فرماتے ہیں, اور یہ واضح رہے کہ حضرت خباب وہ ہیں کہ جنہیں کفار نے دہتے ہوئے انگاروں پر ننگی پیٹھ لٹا دیا تھا. وہ فرماتے ہیں کہ جب شدائد و مصائب آخری حد کو پہنچ گئے اور ناقابل برداشت ہو گئے تو ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ہم نے عرض کیا کہ حضور اللہ کی مدد کب آئے گی, یہ صورتحال کب تک جاری رہے گی. اس پر آپ نے اظہار ناراضگی فرمایا اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ تم لوگ جلدی مچا رہے ہو, تم سے پہلے جو لوگ اس راستے پر آئے ان میں تو ایسا بھی ہوا کہ کسی اللہ کے مانگنے والے کو لایا جاتا تھا اور ایک گڑھے میں اس کو گاڑ دیا جاتا تھا اور پھر ایک آرا اس کے سر پر رکھ کر چیرنا شروع کر دیتے تھے اور اس کے پورے جسم کو 2 ٹکڑوں میں تقسیم کر دیتے تھے. ایسا بھی ہوتا تھا کہ لوگوں کی ہڈیوں پر سے ان کے گوشت کو لوہے کی کنگھیوں سے کھرچ دیا گیا. توحید کے ماننے والوں کو ایسا بھی ہوا کہ زندہ آگ میں جلا دیا گیا. خدا کی قسم تم صبر سے کام لو تو وقت آ کر رہے گا کہ ایک سوار سنا سے حضر موت تک سفر کرے گا اور اسے سوائے اللہ کے اور کسی کا خوف نہ ہوگا. بالکل یہی انداز ہے اس سورہ مبارکہ کے پہلے رکوع میں جس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی اہل ایمان کی طرف سے ان مسائب اور مشکلات پر جس گھبراہٹ کا اظہار ہو رہا تھا اس پر کسی قدر اظہار خفی اور کچھ زجر ہے اور تنبیہ. فرمایا جاتا ہے الف لام میم احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. کیا لوگوں نے یہ سمجھا تھا کہ وہ صرف یہ کہہ کر چھوٹ جائیں گے کہ ہم ایمان لے آئے اور ان کو آزمایا نہ جائے گا, حالانکہ ہمارا تو یہ مستقل طریقہ رہا ہے کہ جس نے بھی ایمان کا دعویٰ کیا ہم نے اسے آزمایا, اور ہمارا طریقہ یہ ہے کہ ہم تو بالکل کھول کر رکھ دیتے ہیں کہ کون سچے ہیں یعنی اپنے دعوی ایمان میں سچے اور کون جھوٹے ہیں یعنی ایمان کے جھوٹ موٹ کے دعوے دار. یہ بات اسی رکوع کے آخر میں مزید واضح ہو کر سامنے آتی ہے. وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ فَإِذَا أُوذِيَ بِاللَّهِ جَعَلَ فِتْنَةَ النَّاسِ كَعَذَابِ اللَّهِ. لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں کہ جو کہتے تو یہ ہے کہ ہم اللہ پر ایمان لائے, لیکن جب ان کو لوگوں کی طرف سے آزمایا جاتا ہے, ابتلاء اور مصیبت میں مبتلا کیا جاتا ہے, تو وہ ایسے گھبرا اٹھتے ہیں جیسے اللہ کے عذاب سے گھبرانا چاہے. اس کے آخر میں فرمایا گیا وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ. اللہ تعالیٰ انہیں آزمائشوں انہیں امتحانات کے ذریعے سے واضح کر دیتا ہے کہ کون حقیقتاً مومن ہے اور کون در حقیقت منافق ہے اور صرف جھوٹ موٹ کا دعوی ایمان کر رہے ہیں. یہ ہے انداز سورہ مبارکہ کے آغاز کا. اگرچہ اہل ایمان کی دلجوئی اور تشدد بھی ساتھ ساتھ ہے, جیسے کہ کسی بھی ماہر تربیت کے انداز میں ہونا چاہیے, چنانچہ یہ تشفی بھی آئی ہے من کان یرجو لقاء اللہ فإن اجل اللہ لآت. جو کوئی بھی اللہ سے ملاقات کی امید میں یہ ساری سختیاں جھیل رہا ہے, اسے مطمئن رہنا چاہیے کہ وہ اللہ کا معین وقت آ کر رہے. مزید یہ کہ بڑے ہی زور دار وعدے بھی کیے گئے اور ان وعدوں میں انتہائی ایمفیسس ہے, بڑے ہی یقین کے ساتھ فرمایا گیا کہ جو لوگ اس راہ پر ثابت قدم رہیں گے لَنُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ, ہم یقیناً ان سے ان کی برائیوں کو دور کر دیں گے. وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَحْسَنَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ, اور ہم انہیں ان کے اعمال کا بہترین بدلہ دیں گے. پھر آگے چل کر فرمایا وَلَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي الصَّالِحِينَ, ہم ان کو یقیناً اپنے صالح اور نیک و کار بندوں میں شامل فرمائیں. اس کے بعد تین رکوعوں میں یعنی دوسرے تیسرے اور چوتھے رکوع میں اللہ تعالیٰ نے اپنے اولو العزم پیغمبروں کا ذکر فرمایا ہے. اس زمن میں حضرت نوح علیہ السلام کے ذکر سے آغاز ہوا کہ انہوں نے 950 برس تک اپنی قوم کو توحید کی دعوت دی, قوم استحضاء کرتی رہی, انکار کرتی رہی, مذاق اڑاتی رہی, لیکن وہ پورے صبر و ثبات کے ساتھ اپنے فرض منصبی کو ادا کرتے رہے. گویا کہ اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے لیے ایک تلقین پوشیدہ ہے, وہی بات جو سورہ احقاف میں آ چکی ہے کہ فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ, صبر کیجئے جیسا کہ ہمارے اولو العزم پیغمبر صبر کرتے رہے. پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے اور ان کے تذکرے میں شرک کے بارے میں ایک بہت ہی عمدہ تمثیل آئی کہ در حقیقت شرک جو ہے اس کے لیے فطرت انسانی میں کوئی بنیاد موجود نہیں, بلکہ فطرت تو توحید ہی پر ہے. البتہ یہ کہ لوگ اس شرک پر اس لیے قائم رہ جاتے ہیں کہ جو مشرکانہ نظام چلا آ رہا ہے اسی کی وجہ سے مبتدا کا بینکم فی الحیات دنیا, حیات دنیا بھی میں تمہارے ماں بہن آپس کے تعلقات ہیں, بھائی چارہ ہے, محبتیں ہیں, منفعتیں ہیں, مفادات ہیں, اس مشرکانہ نظام سے چونکہ تمہارے یہ تعلقات ہیں لہذا تم شرک پر اڑے ہوئے ہو, ورنہ حقیقت یہ ہے کہ فطرت انسانی میں شرک کے لیے کوئی گنجائش نہیں. اس کے بعد قوم عاد قوم ثمود کا ذکر ہے, حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون اور قارون اور حامان کا ذکر ہے, اور ان سب کے تذکرے کا حاصل یہی ہے کہ یہ معاملہ کہ جو آج یہ مسلمانوں تمہارے سامنے جس سے تمہیں سامنا پیش آ رہا ہے, یہ آج کوئی پہلی مرتبہ ایسا نہیں ہوا, ہمیشہ تاریخ میں یہ معاملات اسی طرح ہوتے رہے. ہمارے پیغمبروں نے دعوت حق دی اور جواباً منکرین کی طرف سے کفار کی طرف سے اسی طرح کا طرز عمل ظاہر ہوا جیسا کہ آج مکے کے کفار اور مشرکین کی طرف سے ہو رہا ہے. آخری تین رکوعوں یعنی رکوع نمبر 5, 6 اور 7 میں اہل ایمان کو ہدایات دی گئی کہ اس قسم کے حالات سے جب مسلمان دوچار ہو, یہ شدائد, یہ مصائب, یہ مشکلات, یہ امتحانات, یہ پرسیکیوشن, تو اس میں ثابت قدم رہنے کے لیے 4 موٹی موٹی باتیں ہیں کہ جن کو پیش نظر رکھنا ضروری ہے. سب سے اہم چیز اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط رکھنا, اور اس کا ذریعہ اللہ کی کتاب کی تلاوت, نماز کا قائم کرنا اور اللہ کا ذکر. اتلو ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر. سب سے بڑی چیز در حقیقت تعلق ماننا ہے. دوسری ہدایت یہ بات پیش نظر رہے کہ یہ دنیا کی زندگی عارضی ایک کھیل تماشے سے زیادہ اس کی حقیقت نہیں, اصل زندگی تو آخرت کی زندگی ہے. وما هذه الحیات الدنیا الا لهو و لعب وان الدار الاخره لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. تیسری ہدایت اور اس میں در حقیقت ایک لذیذ اشارہ بھی تھا ہجرت حبشہ کی طرف. وہ ہدایت یہ تھی, یا ایھا الذین آمنوا یا عبادی الذین آمنوا, اے میرے وہ بندوں جو ایمان لائے, ان ارضی واسعت فیا فاعبدون, میری زمین بڑی کشادہ ہے پس تم صرف میری ہی بندگی کرو. اگر کسی ایک مقام پر تمہارے لیے توحید پر گامزن رہنا, ثابت قدم رہنا ممکن نہ رہے تو اس زمین کو خیر باد کر دو, اللہ کی زمین کو تم کشادہ پاؤ گے, کہیں اور چلے جاؤ لیکن بہرحال التزام توحید اس کا دامن ہاتھ سے چھوٹنے نہ پائے. اور آخری آیا مبارکہ جو ایک بہت ہی خوشخبری, بہت حوصلہ افزا نبید جاخلہ ہے, والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وان اللہ لمع المحسنین, اللہ تعالیٰ کا پختہ وعدہ ہے جو لوگ ہماری راہ میں محنتیں کریں گے, کوششیں کریں گے, ہمارا یہ پختہ وعدہ ہے ان سے کہ ہم ان پر اپنے راستے کھولتے چلے جائیں گے, اور اللہ تعالیٰ کی معیت حاصل ہے ان کو جو احسان کی روش اختیار کرتے ہیں. اللہم ربنا اجعلنا منہم, پروردگار ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل فرما. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.